أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة قصص آيات نمبر 6 سے آيات نمبر 13 6-13 گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے پھر ان کے گھمنڈ کو تکبر کو بیان کیا جو اس کا برتاؤ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا ان مظالم کا ذکر کیا اور اس کی مفسد ہونے کا اعلان کیا اور پھر پروردگار عالم نے ذکر ماضی کے ذیل میں اپنے ایک مستقل اصول کا یہ اعلان فرمایا کہ یہ ہمارا ارادہ ہے ہم اسی طرح سے کرتے ہیں کہ وہ کہ جنہیں پیسا گیا ہے جنہیں کمزور بنایا گیا زمین میں ہم ان کے اوپر احسان کریں ان کی امامت کا اعلان کریں اور انہیں زمین کا وارث قرار دیں. اسی تسلسل میں پروردگار عالم نے مزید ارشاد فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم انہیں اقتدار دیں زمین میں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا اور ہم دکھائیں فرعون کو حامان کو اور ان کے لاؤ لشکر کو منہم انہی سے مکانوں یا ضرور جس چیز سے وہ ڈرتے تھے یعنی انہیں اسی بات کا خوف تھا کہ کہیں انہیں اوور تھرو نہ کر دیا جائے کہیں انہیں زوال نہ آ جائے کہیں یہ کمزور قوم ان کے اوپر حاوی نہ ہو جائے تو یہی چیز ہم ان کو دکھائیں گے یعنی جو ڈر رہے ہیں وہی ان کے سامنے آ جائے گا اور وہ بچ نہیں پائیں گے. پروردگار عالم نے اب اس سلسلے میں کیا اقدام کیا؟ فرعون کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے بنی اسرائیل میں اور اطلاع مل جائے تو اسے ذبح کر دیا جاتا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام پھر کیسے بچ گئے؟ اس کا ذکر آگے آیتوں کے اندر ہو رہا ہے. تو ارشاد ہوتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی. یہاں پر وحی بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک وحی جو نبوت سے متعلق ہوتی ہے وہ نبیوں سے مخصوص ہے رسولوں سے مخصوص ہے مگر ایک الہام ہے کہ جو دلوں کے اندر خیال کو ڈال دینے کے لیے ایک تعبیر ہے اس کو بھی کبھی کبھی وحی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. کبھی تکوینی امور ہوتے ہیں یعنی بہت ساری ایسی انسٹنکٹیو گائیڈنس ہوتی ہے وہ بھی وحی سے تعبیر کی جاتی ہے. جیسے کہ ہم نے شہد کی مکھی کے باب میں یہ پڑھا تھا کہ پروردگار عالم نے کہا اوحا ربک الی النحل کہ تمہارے رب نے نحل یعنی شہد کی مکھی کو وحی کی یعنی وہ جو پورا اس کا ایک پروسیس ہے جس طریقے سے وہ گھر بناتی ہے چھتا بناتی ہے اور اس کے بعد پھر شہد کلیکٹ کرتی ہے پھولوں سے رس چوستی ہے اس پورے پروسیس کو پروردگار نے وحی سے تعبیر کیا تھا وہ ہدایت تکوینی ہے. مگر یہاں پر کیا ہے؟ کیا پروردگار عالم نے صرف دل میں خیال ڈال دیا؟ ایک کانسیپٹ یہی ہے کہ یہاں پر اس سے یہی مراد ہے. ایک بات یہ ہے کہ نہیں خواب میں ایک رہنمائی کر دی اور ایک یہ ہے کہ جناب مادر موسیٰ نے باقاعدہ ایک آواز سنی. ایک یہ ہے کہ باقاعدہ فرشتے کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جناب مادر موسیٰ کو مخاطب کیا. بہرحال جو کچھ بھی تھا خدا نے اسے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ کام ہم نے کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ تم اسے دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اور جب تمہیں خوف محسوس ہو خطرہ محسوس ہو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اسے دریا میں ڈال دینا. وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي اور نہ خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ غمگین ہونے کی ضرورت ہے. خوف اس بات کا کہ کہیں فرعون والے اسے قتل نہ کر دیں, غم اس بات کا کہ میرا بچہ مجھ سے دور ہو رہا ہے. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ ہم اسے تمہاری طرف پلٹا دیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اسے پیغمبروں میں سے قرار دیں گے. یہ جو اتنی تفصیل اس بیان کے اندر ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے خطاب کا کوئی نہ کوئی انداز اختیار کیا گیا ہوگا. حتیٰ یہ کہ اگر خواب میں بھی کوئی بات آئی ہے تو اس میں بھی کسی نے مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے. فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْن تو اب اس کے بعد ہوا کیا؟ اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے. یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ جناب مادر موسیٰ علیہ السلام نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا اور پھر جب یہ خوف محسوس ہوا کہ اب یہ چھاپہ مار کے میرے بچے کو مجھ سے جدا کر دیں گے تو انہوں نے ایک صندوق تیار کیا تھا اور اس صندوق کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کو اسی شیر خارگی کے عالم میں رکھا اور اسے دریا کی لہروں کے حوالے کر دیا. فَالْتَقَتَهُ آلُ فِرْعَوْنَ تو اسے اٹھا لیا فرعون کے گھر والوں نے. یعنی اب ساحل کے پاس جہاں کہیں بھی فرعون کا محل تھا वहां पर फिरौन वालों ने देखा कि ये एक संदूक है कि जो आ रहा है लहरों के ऊपर तैरता हुआ, तो उन्होंने उसे उठा लिया। लियकून लहुम अदुवम वहाजना, ताकि वो उनके लिए दुश्मन बने और उनके लिए गम का सरमाया करार पाए, सरमाया रंजो गम हो। जाहिर है कि उन्होंने इसलिए नहीं उठाया था, मगर जो कि ये नतीजा यही निकला बाद में, लिहाजा इस तरीके से इसको बयान किया जाता है, जो अरबी का एक अंदाज है जिसके लिए ये लाम जो लियकूना के ऊपर है वो इस्तेमाल होता है, और उसको लामे आकिबत कहा जाता है। यानी फिरौन वालों ने उसे उठा लिया और जिसका नतीजा बाद में ये निकला कि ये उनके लिए दुश्मन भी करार पाया और बायसे हुज़्नो गम भी करार पाया, सरमाया रंजो गम। इन्ना फिरौना व हामाना व जुनूदहुमा, यकीनन फिरौन हामान और उन दोनों के लश्करी कानू खातेईन, वो सब के सब खताकार थे। वो वैसे भी खताकार थे आइडियोलॉजी के एतबार से, ईमान के एतबार से, फेथ के एतबार से, अकायद के एतबार से, और इस मौके पर भी वो एक खता ही कर रहे थे अपनी दुनियावी स्ट्रेटेजी के एतबार से। जाहिर है कि उन्होंने तो कत्ल ही करने का इरादा किया होगा, वो पहचान गए जब उन्होंने देखा कि बच्चा है, तो वो समझ गए कि ये बच्चा बनी इसराइल का है और माँ में से किसी माँ या किसी और रिश्तेदार ने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे इस तरीके से दरिया की लहरों के सुपुर्द किया है। तो वो बजाहिर उसे आगे बढ़कर कत्ल करना चाहते थे, मगर उस मौके पर एक बहुत अहम किरदार हमारे सामने आता है, जनाबे आसिया सलामुल्लाह अलैहा का, जो जहने फिरौन थी, फिरौन की बीवी थी। मगर फिरौन जितना मर्दूद और जितना एक नेगेटिव कैरेक्टर है, उसकी जौजा उतनी ही एक पॉजिटिव कैरेक्टर रखने वाली खातून है। तो उन्होंने उस मौके पर एक काम किया, वकालत इमरातो फिरौना, फिरौन की बीवी ने कहा, कुर्रतु ऐनिन ली व लक, कि मेरे और तुम्हारे लिए ये तो आंखों की ठंडक है। यानी फौरन ही अपनी तरफ भी मंसूब किया और साथ ही साथ खुद फिरौन की तरफ भी मंसूब किया कि ये मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए ये आंखों की ठंडक करार पाएगा। ला तख्तलू हो, इसे कत्ल मत करो, अशाइन, हो सकता है कि हम इससे कोई फायदा उठाएं, औ नत्तखिज़हु वलदा, और यह हो सकता है कि हम इसे अपना बेटा बना ले, वहुम ला यशऊरून, जबकि उनको शऊर भी नहीं था। इस जुमले से अंदाजा होता है कि वो उस वक्त बजाहिर बे औलाद थे, कम से कम बेटा उनके पास नहीं था। तो जैसे ही जनाब आसिया ने ये कहा, तो फिर उसके बाद जो कारिंदे थे उनका तो पीछे हटना बनता ही था कि मलका ये कह रही है और फिरौन की तरफ भी उसको मनसूब कर दिया गया है, और फिरौन ने भी उस मौके पर तवक्कुफ किया। लिहाजा जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए परवरदिगार आलम का ये मंसूबा अगले मरहले में दाखिल हुआ, यानी उनकी जान बच गई। और अब अगला मरहला ये था कि किसी तरीके से इस बच्चे को मां तक वापस पलटाया जाए। आप देख सकते हैं कि परवरदिगार आलम ने ये पूरी जो एक स्ट्रेटेजी रखी है, पूरा इंतजाम किया है, वरना परवरदिगार आलम चाहता तो बराह रास्त भी ये सारे काम हो सकते थे कि उसी वक्त पे मौजजा हो जाता, लेकिन नहीं, ये परवरदिगार आलम की मसलहत के ऊपर है कि वो कब कौन सी स्ट्रेटजी इख्तियार करे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इस वक्त हम देखते हैं कि आर्जी तौर पर कुछ गैबत है जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए कायम की गई और फिर उनकी जान की हिफाजत का इंतजाम किया गया। जाहिर है कि कुछ देर के लिए मादर मूसा की नजरों से ओझल हुए और फिर ऑन तक पहुंच गए, मगर फिर ऑन के लिए उनकी शख्सियत जो थी वो पर्दे गैबत में थी। वो नहीं जानता था कि यही बच्चा वो है कि जो बिलाखिर बड़े होने के बाद मेरे तख्त और मेरी सल्तनत को खत्म करेगा। तो हम देख रहे हैं कि कुरान मजीद के अंदर भी गैबत को परवरदिगार आलम ने अपने नुमाइंदे की हिफाजत के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। ये परवरदिगार की मसलहत है। तो ये जिस तरीके से जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के बाब में बिल्कुल मुमकिन है, उसी तरह से हजरत महदी अलैहिस्सलाम के बाब में भी बिल्कुल मुमकिन है और ऐसा हुआ। अब यहाँ पर ये बात आगे बढ़ती है, वह असबहा फुआदो उम्मे मूसा फारेगा, और मूसा की माँ का दिल बेताब हो गया। माँ बहरहाल माँ है, बच्चे की जुदाई, दिल में एक तड़प और बेताबी पैदा हुई। इनकादत लतुब दिबेही लौला रबतना अला कलबिहा, और करीब था कि वो उस रास को नुमाया कर दें अगर हम उनके दिल को मजबूत न करते। यानी खास इनायत परवरदिगार उस वक्त मादर मूसा के शामिल हाल हुई, ले तकूना मिनल मोमिनी, ताकि वो ईमान वालों में साबित रहें। यानी जिस बात को हमने उन्हें बयान कर दिया था वो उसी के ऊपर बाकी रहें, अपनी बशरी और ममता की जो एक लगन है, एक जज्बा है, उससे मगलूब होकर वो रास फाश न कर दें। वकालत ले उख्ते ही, और मादर मूसा ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से, قُسِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ کہ تم پیچھے جاؤ اور دیکھو ان جنوبن دور سے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ جبکہ ان کو پتا بھی نہ چلے یعنی تم بس دیکھو کہ ہوتا کیا ہے. تب وہ لہروں پر جب صندوق جا رہا تھا تو خواہر موسیٰ علیہ السلام وہ بھی واچ کر رہی تھی, چیز کر رہی تھی, دیکھ رہی تھی, تعقب کر رہی تھی کہ کیا ہوتا ہے. اور جب یہ بچہ پہنچ گیا تو ظاہر ہے کہ اب یہ معاملہ محل کے اندر تو پوائنٹ آف ڈسکشن تھا, اور ایسا نہیں تھا کہ چار دیواری کے اندر, یعنی معاملہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اوپن ایئر میں ڈسکس ہو رہا تھا, اور یا پھر یہ ہے کہ محل کے اندر کی گفتگو بالآخر باہر آئی. اور کیس یہ بنا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی دایا کے دودھ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. یعنی جس طرح سے بچہ اگر رغبت دکھائے تو ظاہر ہے کہ اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے, مگر جناب موسیٰ علیہ السلام نے قطعاً رغبت کا مظاہرہ نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اسی کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ, دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو ہم نے پہلے ہی ان کے اوپر حرام قرار دے دیا تھا. یہ ایک مرتبہ پھر یہ ظاہر ہے کہ حکم تکوینی تھا, وہ حکم تکلیفی نہیں کہ جس کا سن و سال سے کوئی تعلق ہوتا ہے. یعنی ہم نے موسیٰ کو گائیڈ کر دیا تھا کہ تمہیں کسی کا دودھ قبول نہیں کرنا تاکہ بالآخر وہ پلٹائے جا سکے اپنی مادر حقیقی کی طرف. فقالت, تو اس موقع پر کہا, کس نے کہا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے. هل ادلکم علی اہل بیت, کیا میں تمہیں گھر والوں کے بارے میں بتاؤں؟ یکفلونہ, کہ جو ان کی کفالت کریں یعنی اس بچے کی. لکم, تمہارے لیے. وہم لہو ناصحون, اور وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں گے. یعنی میں ایک گھر کو جانتی ہوں کہ جس کے رہنے والوں کے دودھ کو یہ بچہ قبول کر لے گا. تو اس موقع پر جو ایک پرابلم تھی وہ سالو ہوتی بھی نظر آئی, تو بلوایا گیا مادر موسیٰ کو, اور اس طریقے سے جناب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پھر اپنی ماں کی آغوش میں پہنچ گئے. فرددنا ہو الی امہ, تو ہم نے پلٹا دیا انہیں ان کی ماں کے پاس. کئی تقرر عینہا, تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں یعنی وہ خوش رہیں. ولا تحزنا, اور انہیں غم نہ ہو. بولے تعلما, اور تاکہ وہ جان لیں کہ ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, مگر لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے. تاخیر سے گھبرانا یہ مومنوں کا وصف نہیں ہے. اگر تاخیر ہو بھی رہی ہے پروردگار عالم کا وعدہ پورا ہوگا. پروردگار عالم اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جس طرح سے مادر موسیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پلٹا دیا گیا, اسی طرح سے انشاءاللہ غیبت کا پردہ بھی چاک ہوگا, اور پروردگار عالم امام زمانہ کو ظاہر فرمائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 20, 14-20. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم نے یہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں تک پلٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں, انہیں کوئی غم نہ ہو, اور وہ یہ بات جان لیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا تذکرہ کرتا ہے, اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ولما بلغ اشدہ, کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام شباب کی منزل تک پہنچے, وستوا, اور پورے قد و قامت پر آ گئے. آتیناہ حکمن و علما, تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کیا. وکذالک نجزی المحسنین, اور اسی طرح سے نیک عمل کرنے والوں کو ہم صلا دیتے ہیں. یہ جو تعبیر ہے حکمن و علما, یہ اس سے پہلے جناب یوسف علیہ السلام کے لیے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. وہاں پر یوسف علیہ السلام کا ذکر تھا, یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور یہ قرآن مجید کی ایک تعبیر ہے نبوت کے حوالے سے. اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے بھی منظور نظر تھے پروردگار عالم کی طرف سے, لہذا پروردگار عالم نے خاص عنایت کی تھی جب دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو ان پر حرام قرار دیا تھا, تو یہ بچپن میں پروردگار عالم کی خاص عنایت, پروردگار عالم کی خاص نظر تھی, اور اس کا اظہار مسلسل ہو رہا تھا. جس طرح سے ان کو محفوظ رکھا گیا, بچایا گیا, یہ خود ایک معجزے سے کم بات نہیں تھی, ایک معجزہ ہی تھا. تو اسے اندازہ تو ہو ہی رہا تھا کہ یہ بچہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. اب اس کا اظہار کب ہوتا ہے؟ اب اس کا اظہار پروردگار عالم نے اس وقت کروایا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام منزل شباب پر آ چکے تھے, پوری جوانی پر آ چکے تھے, اس وقت گویا پروردگار عالم نے اس کا اظہار کروایا. یہ بات بالکل درست ہے کہ اس کا بھرپور اظہار پھر اس وقت ہوا کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے نکلیں گے, مصر سے مدین جائیں گے, پھر واپس پلٹیں گے, اور راستے میں تور کی پہاڑی پر انہیں شرف کلام حاصل ہوگا پروردگار عالم سے, اور وہاں سے وہ مخصوص معجزات لے کر مصر واپس پلٹیں گے. مگر یہاں پر بھی پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خاصیت خصوصیت اس کو نمایاں کیا ہے کہ ہم نے انہیں حکمت بھی عطا کر دی اور علم بھی عطا کر دیا. اور آگے جو واقعہ آ رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ منصب لوگوں کے لیے واضح ہو چکا تھا, بہت سے لوگ اس بات کو جان چکے تھے, لہذا ان کے فالوورز کی تعداد تھی کہ جو اس وقت پیدا ہو چکی تھی. یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينَ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا. حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں ایک ایسے موقع پر کہ جب وہاں کے لوگ سو رہے تھے اور بیدار نہیں تھے. اب یہ ممکن ہے رات کا وقت ہو اور ممکن ہے کہ دوپہر کا قیلولہ کا وقت ہو جب لوگ نیپ لیتے ہیں. وَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر دو مردوں کو دیکھا کہ جو ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے. هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ, یہ موسیٰ علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز میں سے ہیں, وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ اور یہ موسیٰ کے دشمنوں میں ہیں. یہ عبارت اور یہ تعبیر خود بتاتی ہے کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کی ایک تعداد بن چکی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنا لیڈر اپنا پیشوا سمجھ رہے تھے, اور کچھ افراد وہ بھی تھے کہ جو ان کی دشمنی کے لیے بالکل آمادہ اور تیار رہتے تھے. ہم اس بات کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فرعونیوں کا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملہ تھا, اور فرعونیوں کے ساتھ ظاہر ہے کہ جو قبطی وہاں کے جو مصری مقامی باشندے تھے وہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. ظلم کا ایک معاملہ تھا ان کے ساتھ, ایک انتہائی سیکنڈ گریڈ سٹیزن کا یا بالکل غلاموں والا, سیکنڈ گریڈ سٹیزن بھی نہیں کہنا چاہیے, غلاموں والا معاملہ ان کے ساتھ تھا جہاں بے دردی کے ساتھ بچوں کو قتل کر دینا معمول بن چکا ہو, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور اس موقع پر ہوا یہ کہ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ, کہ وہ جو موسیٰ کے شیعوں میں سے تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کے مقابلے میں یعنی اس کے مقابلے میں کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں میں سے تھا فریاد کی موسیٰ سے. فوقذہ موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک مکہ مارا, فقضا علیہ, جس کے بعد اس کا خاتمہ ہو گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا, تعبیر یہی ہے, مگر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص جو تھا وہ جہاں پر نہ ہو سکا اور وہ وہیں پر ختم ہو گیا, ٹھنڈا ہو گیا. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان, کہ یہ تو شیطان کے عمل میں سے ہے. انہ عدو مضل مبین, کہ یقیناً وہ دشمن بھی ہے اور وہ گمراہ کرنے والا بھی ہے, اور کھلا ہوا دشمن اور کھلا ہوا گمراہ کرنے والا ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب, اے میرے پروردگار, انی ظلم تو نفسی فغفر لی, میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, تو میری مغفرت فرما. فغفر اللہ, تو اللہ نے ان کی مغفرت کر دی. انہو هو الغفور الرحیم, یقیناً وہ غفور ہے اور رحیم ہے. قال رب, اے انہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار, بما انعمت علیہ, یہ جو تُو نے مجھ پر نعمت کی ہے, نعمت نازل کی ہے, فلن اکونا ظہیراً للمجرمین, تو میں ہرگز ہرگز جو گنہگار ہوں گے ان کا پشت پناہ نہیں بنوں گا. یعنی نعمت میرے پاس طاقت بھی ہے, میرے پاس قوت بھی ہے, اے پروردگار تو نے مجھے جسمانی اعتبار سے قوی بنایا ہے, تو میں کبھی بھی مجرموں کا سرپرست نہیں بنوں گا, ان کا پشت پناہ نہیں بنوں گا. اب اس حوالے سے کچھ سوالات جو یہاں تک پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو اس موقع پر یہ عمل انجام دیا, تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل کس طریقے سے جسٹیفائی ایبل ہے. ایک بات تو یہی ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل یعنی جس ایکشن کو وہاں پر لیا ہے وہ اس کے خلاف ہے کہ جو دشمنوں میں سے تھا, یعنی اس کی حیثیت کافر حربی کسی تھی, لہذا اس کا ایک احترام تو نہیں ہے. وہ لوگ تو ویسے ہی بنی اسرائیل والوں کو مارے جا رہے تھے, پیٹے جا رہے تھے, لہذا اگر ایک ایکشن لیا گیا ہے تو اس ایکشن کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری جناب موسیٰ علیہ السلام پر نہیں تھی, خاص طور پر اس وقت بھی جبکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں اور یہ مظلوم ہے اور دوسرا جو ہے وہ ظالم ہے. یہ تو پھر بعد میں انفولڈ ہوگا کہ اس کی کیا اور کیا ڈیٹیلز ہیں, مگر اس وقت ایز اٹ اپیئر جو ظاہری طور پر تھا وہ معاملہ اتنا ہی تھا. دوسری بات یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر ایک مکہ ہی رسید کیا تھا, مگر ظاہر ہے کہ بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ شخص مارا گیا. پھر اس کے بعد مزید بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ یہ شیطان کا عمل ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ ھذا من عمل الشیطان میں ھذا سے مراد کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ اشارہ شیطان کی طرف جو ہے وہ اس لڑائی کے حوالے سے ہے کہ جو یہ لوگ لڑ رہے تھے, ظاہر ہے کہ لڑنا ویسے بھی شیطان ہی کی طرف سے, اور خاص طور پر اگر اس کی کوئی وجہ نہ ہو. پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اس سے کیا مراد ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کا اپنی طرف ظلم کی نسبت دینا, ایک بات تو یہ اصولی طور پر ہمیں سمجھنی چاہیے کہ استغفار کرنا, مغفرت طلب کرنا یہ انبیاء کا طریقہ کار ہے, ویسے بھی کبھی بھی ایک مومن موحد کو جو پروردگار سے قریب ہو اپنے عمل کے اوپر کبھی بھی سرکش نہیں ہونا چاہیے، اسے بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے، کہ بلکہ جتنا بھی وہ اچھا کام کرے اسے پروردگار عالم کے سامنے اپنے عمل کو چھوٹا ہی سمجھنا چاہیے، اور یہی کہنا چاہیے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ لہذا جناب موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء تمام کے تمام خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی استغفار کیا کرتے تھے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہنا یہ تو بہت اچھی صفت ہے اور بہت اچھا ایک انداز ہے کہ انسان خدا سے مغفرت طلب کرتا رہے۔ یہاں پر جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے خاص طور پر یہ کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ظلم کا بنیادی طور پر مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹ کر انجام دینا، یہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ کی حد تک ہو۔ مثلا یہی سمجھا جائے کہ اس موقع پر میرا شہر میں داخل ہونا یہی بے محل تھا، اور پھر اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ پروردگار میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اس کا ایک مطلب یہی لیا گیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ پروردگار اگر یہ واقعہ ایکسپوز ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں مجھے فرعونیوں سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کے مقابلے میں میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری حمایت چاہتا ہوں، جس پر پروردگار عالم نے فوراً ہی اس کا اعلان بھی کر دیا فغفر اللہ کہہ کر۔ تو یہاں تک جناب موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ بھی ارشاد فرمایا ہے اور اس کے حوالے سے جو ذہن کے اندر تباہم ہو سکتا ہے وہ بظاہر دور ہو جانا چاہیے، اور اس کی ڈیٹیلز امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے مامون عباسی کے سامنے بیان کی تھی جب اس نے اسی طرح کے کچھ سوالات کیے تھے۔ اب اس کے بعد یہ بحث آگے بڑھتی ہے کہ اس موقع پر تو جناب موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے کہ وہ آگے بڑھ گئے، وہ جو ان کا ان کے فالوورز میں سے تھا اس کا بھی مسئلہ اس وقت تو حل ہو گیا۔ اب اس کے بعد اگلا دن آتا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، کہ دوسرے دن صبح کو نکلے وہ شہر میں خوف زدہ نتیجے کے منتظر کے دیکھے اب کیا ہوتا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو انہوں نے دیکھا کہ جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی وہی پھر ان کو چیخ کر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو ڈاؤٹ ہوا کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یعنی جب معلوم ہے کہ اس وقت حالات فیوریبل بھی نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ خامہ خواہ کسی نہ کسی سے جھگڑا مول لیا جائے۔ اپنے آپ کو جتنا بچا کر انسان چل سکتا ہے اتنا اسے بچا کر چلنا چاہیے، جس کو تقیہ کہا جاتا ہے، کہ خامہ خواہ اپنے آپ کو بار بار مختلف چیزوں کے اندر انوالو کرنا یہ ایڈوائزیبل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ڈانٹا، قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً تو گمراہ ہے کھلا ہوا، یعنی تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، خامہ خواہ اپنے آپ کو اس طریقے سے مختلف ایشوز کے اندر انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہے، مگر وہ عقیدے کے اعتبار سے درست ہونے کے باوجود ابھی عملی طور پر اتنا پختہ نہیں ہوا ہے، اس کے اندر اتنی میچورٹی نہیں آئی ہے، تو وہ ڈانٹ بھی کھا رہا ہے تو یہ درست بھی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام بالکل حق رکھتے ہیں کہ جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو کریکٹ کریں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کیا کیا، فلما ارادا ان یبتش بالذی هو عدو لهما، کہ جب انہوں نے چاہا کہ حملہ کریں اس پر جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس نے کہا، کس نے کہا یہ واضح نہیں ہے، قالا کسی نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ اتریض ان تقتلنی، کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو، کما قتلت نفسا بالامس، کہ جس طرح سے تم نے کل ایک کو قتل کیا تھا، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تم تو بس یہی چاہتے ہو کہ زمین پر سرکش بنے رہو، وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تم مسلحین میں سے نہیں ہو، یعنی تمہارا ارادہ اصلاح کرنے کا نہیں ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ جو دشمن تھا اس نے یہ جملہ کہا جناب موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے پتا چل چکا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں گزشتہ دن ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے، یعنی یہ واقعہ اب چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا ہوا ہے۔ ایک دوسرا قول یہ بھی ہے کہ خود جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب ارادہ کیا کہ دشمن پر حملہ کریں تو وہ شخص کے جو بظاہر موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے تھا اس نے یہ سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام اب ڈانٹنے کے بعد مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے یہ جملہ کہا۔ بہرحال چونکہ یہاں پر نام صراحت کے ساتھ نہیں ہے نہ صفت ہے، لہذا کہا نہیں جا سکتا، دونوں امکانات مفسرین نے دیے ہیں۔ مگر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کے بعد ہر موسیٰ علیہ السلام کا پریشان ہونا تو بالکل نیچرل تھا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ اب چھپا ہوا نہیں ہے۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى، اور آیا شہر کے آخری حصے سے ایک شخص دوڑتا ہوا، قالا اور اس نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ ان الملأ یأتمرون بکا، کہ جو زعماء قوم ہیں یعنی جو تمام بڑے بڑے لوگ ہیں وہ اس بات کا مشورہ کر رہے ہیں، ایک ساتھ سازش کر رہے ہیں تمہارے خلاف، لیقتلوک تاکہ آپ کو قتل کر دیں۔
فخرج نکلو یہاں سے، ان لکا من الناسحین، میں آپ کے خیر خواہوں میں سے ہوں. یعنی اب شہر میں رہنا آپ کا ایڈوائزیبل نہیں ہے، آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ شہر چھوڑ کر چلے جائیں. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگرچہ فرعون کے محل میں رہے، مگر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اب تک اپنا امیج ایسا بنا لیا تھا کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرعون والوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے مظالم پر ان کے ساتھ ہم نوا نہیں ہے. ان کی طرف سے آواز احتجاج بلند ہوتی رہی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ مستقبل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے کیا پلانز ہو سکتے ہیں. لہذا اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے خوف بھی محسوس کیا کہ جیسے ان لوگوں کو پتا چلے گا یہ مجھے اپنا دشمن ہی سمجھیں گے اور میرے خلاف کوئی اقدام کرنے کی کوشش کریں گے. ایسے میں ایک ویل وشر کا آنا اور یہ کہنا، یہ بہت بڑی نعمت پروردگار ثابت ہوئی. اس لیے کہ وہ شخص جو آیا تھا اس کے بارے میں ایک قول یہی ہے کہ یہ وہی مومن آل فرعون ہے جس کا تذکرہ سورہ مومن کے اندر آئے گا، بلکہ سورہ کا نام ہی اس شخص کے صفت کی وجہ سے تھا کہ یہ مومن آل فرعون تھا، یکتم و ایمان ہو، کہ جس نے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اور بعد میں پھر مناسب موقع پر اس نے ظاہر کیا. تو بہرحال اس نے اس موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام کو انفارم کیا اور ایز اے ریزلٹ جناب موسیٰ علیہ السلام اس شہر سے، شہر مصر سے، وہاں سے نکلے. اور پھر جو احوال ہے وہ اگلی آیتوں کے اندر آئے گا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 28، 21 سے 28. گزشتہ صفحے کے اختتام پر ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ایک ویل وشر نے خبر دی کہ ان کے خلاف قتل کی سازش ہو رہی ہے اور انہیں شہر چھوڑنے کا مشورہ دیا. اب یہ بات آگے بڑھتی ہے، فخرجا منہا، اور جب نکلے وہ وہاں سے، خائفین یترقب، خوف زدہ اور نتیجے کے منتظر. خوف تو اسی بات کا کہ کہیں فرعونیوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی اقدام ان کے خلاف نہ ہو، اور نتیجے کا ان انتظار کہ وہ کیا آگے کر پاتے ہیں، کس طرح سے وہ یہاں سے نکل پاتے ہیں. پالا تو انہوں نے دعا مانگی کہ رب نجنی من القوم الظالمین، کہ میرے پروردگار مجھے چھٹکارا دے اس ظالم جماعت سے. ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب وہ مدین کی طرف روانہ ہوئے. پچھلا جو جملہ تھا اس سے اس بات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی منزل اس وقت معین نہیں تھی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ حالات کس طرح آگے بڑھتے ہیں اور وہ کس طرف نکلتے ہیں. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں خیال ہوا جو بظاہر القاء ربانی تھا، پروردگار کی طرف سے یہ خیال ان کے دل میں ڈالا گیا اور وہ مدین کی طرف متوجہ ہوئے. تو جب وہ اس طرف متوجہ ہوئے تو قالا، تو انہوں نے یہ دعا مانگی، اسا ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہ میرا پروردگار مجھے سیدھے راستے کی طرف لے جائے گا، یعنی کہ ایسی جگہ پر کہ جو میرے لیے محفوظ ہوگی، امن و امان ہوگا، جہاں میں بہتر طور پر اپنا اگلا مرحلہ جو ہے زندگی کا وہ گزار سکوں گا. یہ کہا ہے بعض مفسرین نے کہ مصر سے جو مدین تک کی مسافت ہے وہ 8 دن کا راستہ تقریباً بنتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 8 دنوں کو بہت زحمتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ طے کیا. درخت کے پتوں پر گزارا کیا، گھاس پھور پر، پھونس پر گزارا کیا، اور اب جب وہ پہنچے ہیں تو بہت کمزور ہو چکے تھے. ولما وردا ماء مدینا، اور جب وہ پہنچے ہیں مدین کے پانی کے پاس، وہاں پہنچے، یعنی جو کنواں ہوگا، چشمہ ہوگا کہ جہاں سے لوگ پانی بھر رہے ہوں گے، جہاں سے لوگ اپنے لیے، اپنے مویشیوں کے لیے پانی لے رہے ہوں گے. وجد علیہ امتا من الناس یسقون، وہاں پر انہوں نے لوگوں کا ایک گروہ دیکھا کہ جو پانی بھر رہے تھے. وجد من دونہم امرأتین، اور وہاں پر ان سے الگ دو لڑکیاں انہوں نے دیکھی، تزودان، جو الگ کھڑی ہوئی تھی. قال ما خطبکما، تو انہوں نے سوال کیا کہ تم دونوں کا کیا معاملہ ہے. یعنی ایک تو سوال یہ اس وجہ سے ذہن میں آیا کہ یہ کام تو مردوں کا ہے، کہ یہ مرد جو ہیں وہ اس طرح کی خدمتیں انجام دیتے ہیں کہ پانی بھرنا وغیرہ، اس میں زحمت ہے تو یہ مردوں کو کرنا چاہیے جس طرح سے دوسرے کر رہے ہیں، تو تمہارے گھر کے مردوں کو یہ کام کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ تم اس وقت جو الگ کھڑی ہو تو اس کی کیا وجہ ہے. ان دونوں سوالات کے جوابات ان دو لڑکیوں نے دیے. قالتا لا نسقی حتا یصدر رعاء، ان دونوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں بھر سکتے جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پلا کر چلے نہ جائیں. یعنی ہماری نسوانی شان کے خلاف ہے کہ ہم مردوں کے درمیان اس طرح سے پینیٹریٹ کرنے کی
کوشش کریں. وہ ابونا شیخن کبیر, اور جو ہمارے بابا ہیں, جو ہمارے والد ہیں, وہ بزرگ ہیں, وہ سن رسیدہ ہیں, لہذا ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ آ سکیں, لہذا یہ خدمت ظاہر ہے کہ ہم کو انجام دینا پڑتی ہے. تو اس موقع پر جو ان کا یہ بیان تھا, اس سے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ تو سنگل ہیں, یعنی میریڈ نہیں ہیں, شادی شدہ نہیں ہیں. فسقالہما, تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی بھرا, یعنی پانی کا ڈول ڈالا اور پانی اس سے نکالا, باوجود یہ کہ اس وقت وہ انتہائی تھکن کے عالم میں تھے, انتہائی خستہ تھے, شکستہ تھے, مگر پھر بھی جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر ان لڑکیوں کی ایک خدمت کی, ان کی فیملی کے لیے, ان جانوروں کو جو ان کے ساتھ تھے ان کے لیے پانی بھرا, ان کی فیملی کے لیے پانی بھرا. ثم تولى الى الظل, اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام ایک سائے میں جا کر بیٹھ گئے, اس کی طرف متوجہ ہوئے اور وہاں پر جا کر بیٹھ گئے اور دعا مانگی. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ میرے پروردگار جو کچھ بھی تو میری طرف خیر میں سے نازل کرے میں اس کا فقیر ہوں. بہت اچھی دعا جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہے, نبیوں کی دعا کا کیا کہنا, یہ دعا جو ہے بہت عمدہ دعا ہے کہ انسان جب پریشان ہو, مشکل میں ہو, تو اس موقع پر بھی وہ پروردگار عالم کی طرف اس بات کو چھوڑ دے کہ مالک جو تو نازل کرے خیر میں سے میں اس کا فقیر ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنی کسی خاص مخصوص دعا کا اظہار کرنا پروردگار کے بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے, کرنا چاہیے, کیا جا سکتا ہے, مگر ذرا دیکھیے کہ کتنی خوبصورتی ہے اس ایک جملے کے اندر کہ جو خیر میں سے تو مجھ پر نازل کرے, میرے لیے نازل کرے, میں اس کے لیے اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہوں, محتاج سمجھتا ہوں. فجاءتہ احداہما, تو ان دو میں سے ایک لڑکی آئی, تمشی علی استحیائن, جو شرم و حیا کے ساتھ چل گئی تھی, یعنی اس کی چال بتا رہی تھی کہ اس کے اندر شرم و حیا ہے. قالت ان ابی یدعوک, اور اس نے کہا کہ ہمارے بابا آپ کو بلا رہے ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا, تاکہ وہ آپ کو کچھ اجر دیں جزا کے طور پر, جو آپ نے ہمارے لیے پانی بھرا اس کا وہ کچھ اجر آپ کو دینا چاہتے ہیں. فلما جاءہو, اور جناب موسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کے پاس پہنچے, وقص علیہ القصص, اور ان کے سامنے اپنا قصہ بیان کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام ظاہر کے پہنچے ہوں گے اور انہوں نے سوال کیا ہوگا کہاں سے آئے, کیا تمہارا معاملہ ہے. اب یہ شخصیت کون سی تھی, اس کے بارے میں عام طور پہ مشہور یہی ہے کہ یہ جناب شعیب علیہ السلام تھے, جو مدین کے مشہور نبی قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں, مگر یہاں پر مدین کے اندر یہ شخصیت جناب شعیب علیہ السلام کی ہی ہے یا کوئی اور ہے, اقوال مختلف ہیں, مگر مشہور یہی ہے کہ یہ جناب شعیب علیہ السلام ہیں, کہ جن کی یہ دونوں بیٹیاں تھیں, اور جناب شعیب علیہ السلام صاحب فراش ہو چکے تھے, بیڈ ریڈن ہو چکے تھے, ان کے لیے موو کرنا آسان نہیں تھا. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ قوم والے ابھی بھی جناب شعیب علیہ السلام کے کتنے قدردان تھے کہ ان کی بیٹیاں وہاں پر پانی بھر رہی ہیں اور ان کو اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ ان بچیوں کے لیے راستہ چھوڑ دیں, پہلے ان کو پانی بھرنے دیں, بلکہ وہ انتظار ہی کر رہی ہیں اور دوسرے افراد اپنا پانی بھرنے میں مصروف ہیں. اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے ظاہر ہے کہ جناب شعیب علیہ السلام کے سامنے اپنا پورا قضیہ بیان کیا, فرعون کے مظالم کا ذکر کیا. جب انہوں نے اپنا قصہ بیان کر دیا, قالا, تو یہ فرمایا جناب شعیب علیہ السلام نے, لا تخف, کیا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نجوت من القوم الظالمین, تم ظالم قوم سے نجات پا چکے ہو. اب آپ پھر واپس یاد کیجئے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ یہ استعمال ہوئے تھے, خائف میں یہ طرف تب, کہ وہ خوف زدہ تھے اور نتیجے کے منتظر تھے. ایک دعا نقل ہوئی کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ مالک مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما. جناب شعیب علیہ السلام کے ان جملوں کے اندر گویا پروردگار عالم کی یہ دونوں عطائیں ان کے بارے میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ, اب خوف زدہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور تم نجات پا چکے ہو ظالم قوم سے, یعنی اب تم ان کی دسترس سے باہر ہو. قالت احداہما, تو ان دو میں سے ایک نے کہا, یعنی وہ جو دونوں لڑکیاں تھیں, بیٹیاں تھیں, ان میں سے ایک نے کہا, یا ابت استعجر ہو, اے بابا جان, ان کو مزدوری میں رکھ لیجئے, یعنی آپ اپنے پاس ان کو ملازم رکھ لیجئے. ان خیر من استعجرت القوی الامین, یقیناً جسے کام پر رکھا جائے ان میں سے بہترین وہ ہوتا ہے کہ جو قوی ہو, یعنی طاقت ہو اس کے پاس, اور وہ امانت دار ہو, امین ہو. اچھا, اب یہاں پر بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ بالکل یعنی قرینے سے سمجھ میں آتی ہے کہ گھر کے اندر یہ بات ہو رہی ہوگی کہ جناب شعیب علیہ السلام کو خدمت کے لیے, مزدوری کے لیے کسی آدمی کی ضرورت ہے, وہ مناسب آدمی کی تلاش میں, اور ممکن ہے کہ یہ بات بھی ہو رہی ہو کہ ایسا آدمی کہ جس سے میں اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کی شادی کر دوں, نکاح کر دوں. تو وہ جو دونوں بیٹیوں میں سے ایک تھی کہ جو گئی تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے, اسی نے گویا یہاں پر ایک قرینہ, بہرحال ایک احتمال دیا گیا ہے کہ یہ عہدہ ہما پہلے بھی استعمال ہوا تھا, یہاں پر پھر استعمال ہوا ہے, بظاہر یہ وہی بیٹی تھی, اور اس نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ جو بابا جان آپ بات کیا کرتے تھے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہت اچھی چوائس ہے ایک کام کرنے والے کے اعتبار سے کہ پردیسی ہیں اور ان کو ظاہر ہے کہ یہاں پر رہنا ہے, یہ واپس جا نہیں سکتے, تو یہاں پر ان کو کام تو کرنا ہی ہے, تو آپ کیوں نہ ان کو کام پر رکھ لیں, تو یہ بہت مناسب ہو جائے گا. اور پھر ان کے اندر دونوں صفات پائی جاتی ہیں, کبھی ہیں طاقت ہے ان کے اندر, اتنی تھکن کے باوجود بھی, اتنی شکستگی اور خستگی کے باوجود بھی انہوں نے پانی بھرا. پانی بھرنا بھی کوئی آسان کام تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ امین بھی ہے, جس پر تفسیر میں ملتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ امین کی صفت اور لفظ استعمال کی, تو پوچھا جناب شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہ اس کا تمہیں کیسے پتا چلا طاقتور ہے, یہ تو ٹھیک ہے کہ پانی بھرتے ہوئے تم لوگوں نے دیکھا تھا, مگر ان کی امانت کا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو جناب شعیب علیہ السلام کی اس بیٹی نے کہا کہ جب یہ چل رہے تھے اور میں ان کے آگے آگے چل رہی تھی تو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے کہا کہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ آگے چلیں, آپ پیچھے چلیں, میں آپ کے آگے آگے چلتا ہوں, آپ مجھے بتائیے کہ راستہ کیا ہے. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مرد شریف ہے اور امانت دار ہے. قالا, تو جناب شعیب علیہ السلام نے کہا, انی اريد ان انکی حقا اهدب نتی یا ہاتین, کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے کر دوں. ہاتین, یہ دو بیٹیاں ان میں سے ایک کا. اس سے بھی علماء نے یہ قرینہ دریافت کیا, خاص طور پر علامہ سید ابن نفیس صاحب نے, کہ یہ پھر وہی بیٹی ہے کہ جو گئی تھی, جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس بات کے بارے میں بیان کیا تھا کہ ان کو رکھ لیجئے کام پر, تو اسی کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اور یہ بالکل معین کر دیا گیا ہے کہ اس بیٹی کی میں بات کر رہا ہوں. اللہ انت اجرنی ثمانیہ حجج, اور یہ اس کے بدلے کہ تم میرے لیے 8 برس آپ کام کریں گے, یعنی یہاں پر میرے پاس کام کریں گے, مزدوری کریں گے, میرے کاموں کو انجام دیں گے, اور میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ سے کر دوں گا. اب ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش اس شریعت کے اندر ہوگی, ممکن ہے کسی کو مہر کے طور پر اس وقت قبول کر لیا جاتا ہو. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا, اور اگر آپ 10 سال تک یہ کام کریں, فَمِنْ عِنْدِكَ, تو یہ آپ کی طرف سے ایک فیور ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ, اور میں آپ کے اوپر سختی نہیں کرنا چاہتا. سَتَجِدُنِي ان شاء اللہ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور آپ ان شاء اللہ مجھے صالحین میں سے پائیں گے. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ, کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے, یعنی یہ قرارداد ہو گئی میرے اور آپ کے درمیان. اَيَّمَ الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فلا عدوانا علیہ, ان دو میں سے جس بھی مدت کو میں پورا کروں تو مجھ پر کوئی الزام نہیں ہے, چاہوں تو 8 سال, چاہوں تو 10 سال. واللہ علام نقول وکیل, اور جو ہم کہہ رہے ہیں, یعنی یہ جو بات ہم طے کر رہے ہیں, اس پر اللہ گواہ ہے ہماری اس ڈیل کے اوپر. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس طریقے سے ایکسپٹ کر لیا. یہ آیت نمبر 28 کی جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 35, 29 سے 35 تک. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بظاہر جناب شعیب علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے, ان کی دختر سے شادی کا فیصلہ کیا, 8 یا 10 سال کی مزدوری یا کام اس کا بھی انہوں نے وعدہ کر لیا, اس طرح کے اختیار ان کے پاس رہے. اب یہ بات آگے بڑھتی ہے. فلما قضا موسی الاجل, تو جب موسیٰ اس مدت کو پورا کر چکے, اب انہوں نے کون سی مدت پوری کی, 8 سال یا 10 سال؟ ایک قول یہی ہے کہ انہوں نے 10 سال کی جو مدت تھی وہی پوری کی, اور یہی ان کے شان شان بھی تھا. وسارا باہلہ, اور وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلے. آنسا من جانب تور نارن, تو تور کی جانب سے ایک آگ محسوس کی. اب یہ وہ موقع آ رہا ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ تور پر جا کر پروردگار عالم سے شرف تکلم حاصل ہونا ہے, تو وہ کوہ تور کی طرف یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے. قال لأہلہ, انہوں نے اپنی فیملی سے کہا, امکثوا, تم لوگ یہاں پر ٹھہرو, انی آنست نارن, میں آگ محسوس کر رہا ہوں. لعلی آتیکم منہا بخبرن, شاید میں وہاں سے تمہارے لیے کوئی خبر لے آؤں. یعنی بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو راستہ یا جو ان کا پاتھ ہونا چاہیے تھا وہ مس ہو چکا تھا, اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی سے اس حوالے سے پوچھیں, مشورہ کریں, اور جیسے ان کو آگ نظر آئی تو یہ احساس ہوا کہ شاید وہاں پر امکاناً احتمالاً کوئی موجود ہو اور اس سے پوچھا جا سکے کہ بھئی راستہ کہاں ہے. او جذوت من النار, اور یا پھر میں تمہارے لیے آگ کی کوئی چنگاری لے آ سکوں. لعلکم تسترون, جس کو تم لوگ تاپو. یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ رات میں
سردی تھی، ٹھنڈ تھی، اور بظاہر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو زوجہ جناب موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ درد زہ سے تڑپ رہی تھی اور ان کو پریشانی تھی، اور اس موقع پر ان کے لیے ضروری تھا کہ کسی طریقے سے حرارت کا انتظام کیا جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ دیکھی تو انہیں دونوں باتوں کی امید ہوئی. فلما اتاہا، جب وہ وہاں پر پہنچے ہیں، تشریف لائے ہیں، نو دیا من شاکل وادل ایمنے، تو ان کو ندا سنائی تھی ایک وادی کے داہنی جانب سے، فی البقعت المبارکہ، ایک ایسی سرزمین سے کہ جو مبارک ہے، من الشجرت، اور ایک درخت سے یہ آواز آ رہی تھی. اب آواز کیا تھی؟ ایا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، انی ان اللہ، میں اللہ ہوں، رب العالمین، عالمین کا پالنے والا. آپ کو یاد ہوگا یہ پہلے جب بات آئی تھی تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے اپنے سبحان ہونے کا اعلان بھی کیا تھا، یعنی بے عیب ہونے کا. یعنی یہ نہ کوئی سمجھے کہ پروردگار معاذ اللہ اس درخت کے اندر حلول کر گیا ہے، بلکہ یہ پروردگار عالم کی قدرت کا ایک نمونہ ہے کہ اپنی آواز کو کہیں پر بھی تخلیق کر سکتا ہے. لہذا پروردگار عالم نے اس آواز کو اس جگہ، اس درخت کے اندر تخلیق کیا. اور ویسے بھی آج کل کے زمانے میں جبکہ اسپیکر کے ذریعے سے آواز آنا ایک بہت کامن فینومینا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب مقرر تقریر کر رہا ہوتا ہے اور اسپیکر سے آواز آ رہی ہوتی ہے تو وہ اسپیکر کے اندر حلول نہیں کر جاتا، مگر اس کی آواز ایک میکانزم سے اسپیکر کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچتی ہے. یہ ایک آسان سی مثال ہے کہ جس کے ذریعے سے حلول کے نظریے کو باطل کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب سمجھانے کے لیے، ورنہ پروردگار تو بہرحال پروردگار ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا، وان الق عصاک، کہ اے موسیٰ ذرا اپنا عصا تو ڈالو. ولما رآہا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا اور تو دیکھا کہ تہتز، کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کانہا جانن، جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے. ولم مدبرن ولم یعقب، تو موسیٰ علیہ السلام نے پیٹ پھرائی اور پلٹ کر نہیں دیکھا. ولم یعقب، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر ایک ڈر سا محسوس ہوا. اب جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ریئیکشن ہے، یہ بالکل نیچرل ریئیکشن ہے. حضرت علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کے اوپر ایک بہت اچھا تبصرہ فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عصا کے سانپ کی شکل اختیار کرنے پر جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو کیفیت ہوئی، اس کے متعلق عرض ہے کہ انبیاء عام بشری تاثرات سے بری نہیں ہوتے، جیسے بھوک، پیاس، درد، یہ کیفیتیں عام طور سے طبعی اسباب کے تحت انسان پر طاری ہوتی ہیں، ویسے ہی ڈر، وحشت، گھبراہٹ کیفیتیں ہیں، ان کا طاری ہونا بھی بشریت کا تقاضا ہے. میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے کوئی غیر معمولی تقریب ہونے والی ہوتی ہے تو اس محکمے کی طرف سے اس کے لیے متعلقہ افراد کو مشق کرائی جاتی ہے، جسے ریہرسل کہتے ہیں. اسی طرح چونکہ علم الہی میں ان کے لیے ساحروں یعنی جادوگروں کی مہم درپیش ہوگی، تو ان کے لیے پہلے پیغام نبوت کے ساتھ اس موقع کے لیے تیار کیا گیا. چنانچہ اس وقت خود اپنے پھینکے ہوئے عصا کے اژدہا بن جانے سے جو دہشت تاری ہوئی تھی، وہ پھر اس وقت نہیں ہوئی جب ساحروں کے مقابلے میں حکم الہی سے اسے فرعون کے سامنے پھینکا اور وہ اژدہا بنا. وہاں پر اب خلاصہ میں کر رہا ہوں کہ جو خوف کا لفظ ہے وہ اس بات کا تھا، یعنی جو ساحروں کے سامنے کہ جب انہوں نے سانپ وغیرہ رسیاں پھینکی اور سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگی، تو حضرت علی علیہ السلام نے واضح کیا ہے کہ اس موقع پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا تھا وہ اس بات کا نہیں تھا، یعنی وہ اپنے دل میں اپنے لیے کوئی خوف محسوس نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ تھا کہ کہیں یہ خلق خدا کی گمراہی میں شدت کا باعث نہ بن جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو ریئیکشن ہے یہ بڑا نیچرل تھا. پروردگار عالم نے فرمایا، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، پروردگار نے کہا اے موسیٰ پلٹا اور خوف زدہ نہ ہو، انکا من الامنین، تم یقیناً امن و امان پائے ہوئے لوگوں میں سے ہو، یعنی تمہیں امان ہے، تم پریشان مت ہو. اسلوک یدک فی جیبک، اور اپنے ہاتھوں کو ذرا اپنے گریبان میں ڈالنا، اپنے ہاتھ کو، تخرج بیضاء، تو تمہارا ہاتھ جو ہے وہ چمکدار باہر آئے گا، من غیر سوء، اور اس کے اندر کوئی مرض، کوئی گڑبڑ بھی نہیں ہوگی، یعنی کوئی برس برس کا یہ نشان نہیں ہوگا، بلکہ ایک نور ہوگا جو کہ نمایاں ہوگا، سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ یہ ایک کرامت، ایک معجزہ ہے. وَزْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، اور سمیٹ لو اپنے بازوؤں کو، من الرَّهْبِ، خوف سے. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خوف کو جسم میں کم کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، کہ ایک ایکسرسائز سی ہے کہ جس کے اندر اپنے دونوں بازوؤں کو سمیٹ لیا جائے. فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ، تو یہ دو برہان ہیں
تمہارے رب کی طرف سے، دو بڑی محکم دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، الا فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے زعما، اس کے امائرین کے سامنے پیش کرنے کے لیے. انہم کانو قومن فاسقین، یہ لوگ یقیناً فاسق ہیں، بد اعمال ہیں. قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار رب، انی قتلت منہم نفساً، میں نے ان میں سے ایک کا قتل کر دیا ہے. فاخاف ان یقتلون، تو مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں. واخی ہارون ہوا افصح منی لساناً، اور یہ جو میرا بھائی ہے ہارون، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی اس کی گفتگو کے اندر زیادہ اسموتھنس ہے، زیادہ اس کے اندر فلو ہے. لسانن، فارسلہم معی ردءً، تو اسے میرے ساتھ آپ یعنی میرے ساتھ بھیج دیا جائے مددگار بنا کر. یصدقونی، جو میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبون، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. قالا، تو پروردگار عالم نے کہا، سنشد ازو دکا، کہ ہم مضبوط کریں گے تمہارے بازوؤں کو، بے اخی کا، تمہارے بھائی کے ذریعے سے. ایک مرتبہ پھر غور طلب بات ہے کہ پروردگار عالم کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کا نام بھی لے رہے ہیں، ان کو اپنا مددگار بنانے کی درخواست بھی کر رہے ہیں، مگر یہ نہیں کہ خود سے بنا لیں، بلکہ پروردگار عالم سے یہ چاہتے ہیں کہ خدا متعال کی طرف سے یہ انڈورسمنٹ آئے، اور پھر پروردگار عالم اس کا اعلان کرتا ہے. سنشد ازودکا بحقیقہ، کہ ہم مضبوط کریں گے تمہارے بازوؤں کو تمہارے بھائی کے ذریعے سے. ورنج الکما سلطان، اور تمہارے لیے غلبہ تمہیں عطا کریں گے. بلا یسلونا الیکما، تو تمہارے ہماری طرف کی نشانیوں کی وجہ سے ان کا دسترس تم پر نہ ہوگا. بے آیاتنا، یعنی یہ ہماری نشانیوں کے سبب سے ہوگا. انتما و من اتباعکما الغالبون، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ غالب آنے والے ہیں. اس پر بحت علامہ سید علی نقی صاحب کا ایک اور تبصرہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ویسی ہی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو پہلے پارے میں آ چکی ہے، کہ ان کی طرف ایسا رسول بھیج جس کے یہ اوصاف ہیں. وہ جو کہا تھا وب اسویہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور آگے مزید اوصاف. یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول کا انتخاب و تقرر ان کی دعا سے ہوا، بلکہ جو منظور قدرت تھا اس کو بعلقاء ربانی پیغمبر نے اپنی دعا بنا کر پیش کر دیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی اس خواہش سے جو حضور قرآن ثابت ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے کہ جب جھٹلانے والوں کی کثرت ہو تو کوئی ایک ایسا ضرور ہونا چاہیے جو ان کے مقابلے میں رسول کی تصدیق کرے. اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے ساتھ ہارون کو بھیج جو اس مہم کی تکمیل کرے، اسی طرح آخری رسول کو بھی جنہیں قرآن مجید نے مثل موسیٰ کہا، کما ارسلنا الی فرعون رسولا. آغاز رسالت سے پہلے ایک ایسی ذات عطا کی گئی جو پہلے ہی لمحے میں ان کی تصدیق کے لیے موجود ہو، جسے قرآن مجید نے یوں بیان کیا، یوں ظاہر کیا، افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 17 ہے. وہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے کھلا ہوا ثبوت حقانیت رکھتا تھا اور اس کے پیچھے پیچھے تھا ایک گواہ جو اس کا جستا، اب رسول موسیٰ تھے تو لازمن یہ گواہ مثل ہارون ہوگا، جس پر منطبق ہوتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ متفقہ حدیث بھی، کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یعنی اہلی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. یہاں پر آیت نمبر 35 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارک قصص آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 43، 36 سے 43. ارشاد پروردگار ہوتا ہے، فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، تو جب ان کے پاس آئے موسیٰ ہماری کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، بآیاتنا بینات، ان کے پاس آئے ظاہر کہ فرعون کے ساتھی جو ملا کی لفظ سے تعبیر کیے گئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ آئے موسیٰ اور ہارون ان کے پاس، تو انہوں نے کیا ریئیکٹ کیا؟ ظاہر انہوں نے اپنا معجزہ دکھایا. قالوا ما هذا الا سحر مفترى، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے جس کو گھڑا گیا ہے، یعنی یہ بنایا گیا ایک ڈرامہ ہے، ایک جادو ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولين،
اور ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے دور میں ایسا کچھ نہیں سنا۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ربی اعلم بمن جاء بالہدى من عندہ، کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور کس کے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم دین اور دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، فلاں نہیں پا سکتے، ظالموں کے لیے ناکامی اور نامرادی ہے۔ یعنی وقتی جاہو حشم سے اور تزک و احتشام سے کسی کے کامیاب ہونے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ آخری کامیابی جو قیامت کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، وہ ظالموں کے حصے میں نہیں آ سکتی، اور اس دنیا میں بھی ظالموں کو رسوا ہونا پڑے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ انداز اختیار کیا کہ جو روادارانہ انداز ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پوری ڈیٹیلز تو اس وقت جو دربار کے اندر پیش آئی ہیں ان کو قرآن مجید نے مختلف موقعوں پر بیان کیا ہے، سورہ شورا کے اندر بھی ہم پڑھ کر آئے اور دیگر موقعوں پر بھی، لیکن یہاں پر پروردگار عالم نے جس جملے کو بیان کیا ہے اسے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روادارانہ گفتگو اس موقع پر اختیار کی اور ایک اصولی بات سمجھا دی کہ دیکھو، میں اپنے طور پر جو چیز پیش کر رہا ہوں اور جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو، اس کے بارے میں اصول یہ ہے کہ رب جو ہے میرا وہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے اور کس کے لیے آخرت کی کامیابی ہے، اور جو ظالم ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب تم خود دیکھ لو کہ تمہارا کام ظالمانہ ہے یا نہیں ہے۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا، یا ایھا الملأ، کہ اے میرے امائدین، اے میرے ساتھیوں، اے میرے رؤسا، ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے اپنے سوا تمہارے لیے کسی اور خدا کے بارے میں علم نہیں ہے۔ یہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام آئے، انہوں نے اپنے معجزات پیش کر لیے، عصا ید بعضہ، اور اس کے بعد پھر مقابلے کے لیے جادوگروں وغیرہ کو بلا لیا گیا، اور جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کا اعلان کر دیا گیا، جادوگروں کو سزا دے دی گئی۔ تو پھر اس موقع پر جو فرعون نے ایک اسٹریٹجی ڈیوائس کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کے سامنے ایک مظاہرہ کیا جائے۔ اس مظاہرے کو یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلے تو اس نے اعلان کر دیا کہ بھائی میرے علم میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، یعنی میں تمہارا خدا ہوں۔ فَأَوْقِدْ لِيَا حَامَان، تو اے حامان میرے لیے الَتِّينِ، اینٹوں کا ایک بھٹا بناؤ، یعنی اس کے ذریعے سے ہوگا کیا، فَاجْعَلْ لِي سَرْحًا، اور پھر میرے لیے ایک قصر، ایک محل، ایک بہت بڑا پیلس وہ تعمیر کروں، اونچا ٹاور، لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَى، شاید کہ میں موسیٰ کے خدا کے بارے میں کوئی اطلاع حاصل کر سکوں۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص خدا کا انکار کرتا ہے، یعنی فرعون سے ہٹ کر بھی اگر ہم بات کریں کہ کوئی شخص خدا کا انکار کرتا ہے، تو اس کا انکار کا سرمایہ کیا ہے؟ لا علمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس نے پوری کائنات کو تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے محدود نظریے کے مطابق جو خدا کو وہ تلاش کر رہا تھا اور جسم و جسمانیت کے اندر محدود سمجھ رہا تھا، تب بھی وہ کہاں اس نے پورے کائنات کو سرچ کیا ہے، پورے یونیورس کو دیکھا ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہر جگہ ہم نے چیک کر لیا اور ہمیں خدا نہیں ملا۔ اگرچہ پروردگار جو ہے وہ تو جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، وہ تو لا مکان ہے، لیکن وہ افراد کہ جو مکان کے محدود تصور کے ساتھ مکان کے اندر خدا کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، انہوں نے پورے مکان کو بھی کہاں تلاش کیا ہے کہ جس کے بعد وہ یہ کہہ سکے کہ ہم نے ہر جگہ چیک کر لیا، تو ان کا تو کل سرمایہ جو ہے وہ لا علمی ہے۔ مگر جو خود الہ ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ رکھتا ہو، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے اپنے سوا کسی خدا کا علم نہیں ہے، اس میں اصل خدا کے متعلق تو بس جہل ہی ثابت ہوتا ہے، جو نئی بات نہیں ہے، مگر ضمناً خود اپنی خدائی کی تو اس نے قطعاً نفی کر دی، کیونکہ جو واقعی خدا ہو اسے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ پھر خدا کی تلاش کے لیے کوشش و کاوش کے ایک اونچا محل تعمیر کیا جائے، یہ وہی مادہ پرستانہ ذہنیت ہے جس کا مظاہرہ تہذیب و تمدن کی ہزاروں برس کی ترقی کے بلند بانگ داؤں کے ساتھ ماضی قریب میں روس کے وزیر اعظم خروشچوف صاحب نے کیا کہ ہم نے اپنے ہوا بازوں کو خلا میں بھیج کر خوب تلاش کر لیا، خدا ہمیں کہیں نہیں ملا۔ حقیقت کے لحاظ سے فرق ہی کیا ہوا، پرانے زمانے کا خروشچوف محل کی چھت پر چڑھ کے ڈھونڈتا تھا اور اپنے ذوق انکار کو تسلی دے لیتا تھا، اور نئے زمانے کے فرعون خلائی جہازوں پر آدمی بھیج کر ڈھونڈواتے ہیں اور اپنے انکار کی بھوک کی تسلی کرتے ہیں۔ لیکن حقیقی خدا جو ہوتا ہے وہ مکان میں مدہود ہی نہیں، لہذا وہ جسے ملتا ہے رگ گردن سے زیادہ قریب مل جاتا ہے، اور جسے نہیں ملتا وہ محلوں پر چڑھ کے اور آسمانی خلاؤں کو طے کرنے کے بعد بھی اسے نہیں ملتا۔ بس تلاش کرنے والوں کی ذہنیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ منکرین کی انسانیت ہے ابھی اس نقطے پر جہاں پرانے زمانے کے فرعون کی تھی۔ یہ حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کا بہترین تبصرہ ہے اس موضوع کے اوپر، کہ یہ جو اس نے کہا کہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ میرا گمان تو یہ ہے کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے۔ یہ کیسا خدائی کا دعوے دار ہے کہ جو اپنے گمان کی بنیاد پر بیان کر رہا ہے اور فیصلے کر رہا ہے؟ اس کو تو یقین کے ساتھ، تیقن کے ساتھ کہنا چاہیے تھا، اس کو تو سرٹین ہونا چاہیے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور اس کے لشکریوں نے بھی، فی الارض زمین میں، بغیر الحق، ان کو کوئی حق نہیں تھا۔ وظنوا، اور ان کا گمان یہ تھا کہ انہم الینا لا یرجعون، کہ انہیں ہماری طرف پلٹایا نہیں جائے گا۔ فاخذناہ وجنودہ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو گرفتار کر لیا۔ ونبذناہم فی الیم، میں انہیں دریا میں ڈال دیا، غرق کر دیا۔ فانظر، ذرا دیکھو، کیف کان عاقبت الظالمین، کہ ظلم کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ وجعلناہم ائمتن، اور ہم نے انہیں قرار دیا امام، کن کا، یدعون الی النار، کہ جو آگ کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ یعنی یہ حرکتیں ان کی تھی، ہم تو ان سے نہیں جا رہے تھے، ہم تو وہ جا رہے تھے جو موسیٰ نے بیان کیا، مگر جب انہوں نے ایسا کیا تو جس طرح سے عدالت کبھی حکم لگاتی ہے تو کہتی ہے کہ اسے مجرم قرار دیا جاتا ہے، اسی طرح سے آگ کی طرف بلانے والوں کا امام، یعنی آگ کی طرف بلانے والے ایسے امام، ایسے لیڈران، ایسے رہبران کہ جو آگ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، ہم نے ان کو قرار دیا، یعنی ان کی حرکتیں دیکھ کر یہ حکم ان کے اوپر لگایا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بھی وہ بہت بدحال ہوں گے، بہت برے حال میں ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لعنت ان پر کہ جو اس کے مستحق ہوں ان کو کرنا، یہ قرآن مجید کی روش ہے اور طریقہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، من بعد ما اہلکنا القرون، بعد اس کے کہ بہت سی نسلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ الاولى، جو پہلے گزر چکی تھی، وہ کتاب جو ہم نے موسیٰ کو دی، بصائر للناس، اس کے اندر بصیرتوں کا مجموعہ تھا لوگوں کے لیے، وہدن، ہدایت تھی، ورحمتن، رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ لوگ نصیحت حاصل کر سکتے۔ تو کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ یقیناً اپنے زمانے کے اندر برحق بھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نبی برحق تھے، جو کتاب ان پر نازل ہوئی وہ کتاب بھی برحق تھی، اور اپنے زمانے میں جب تک اس کے اندر تحریف نہیں ہوئی تھی، بے شک اس کتاب میں بصیرتوں کا مجموعہ بھی تھا، ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی۔ یہ آیت نمبر 43 کے جس کے اوپر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔